بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقتی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے. تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام قرآن اور زندگی. قرآن اور زندگی کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے. سامعین یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بین مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 50 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. اور اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ ایران اسلامی کبھی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکا اور آج یہ نظام ایک ایسے تناور درخت میں تبدیل ہو گیا ہے کہ حتیٰ اسے اکھاڑنے کا تصور بھی ممکن نہیں. پاکستان سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے میں منحرف اراکین اسمبلی کے ووٹوں کو ناقابل شمارش قرار دے دیا ہے. اور ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے ریاست جم گجرات میں حکمران پارٹی بھارتیہ جنتا کی گورو یاترا پر اس کو اڑے ہاتھوں لیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ ایران اسلامی کبھی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکا اور آج یہ نظام ایک ایسے تناور درخت میں تبدیل ہو گیا ہے کہ حتیٰ اسے اکھاڑنے کا تصور بھی ممکن نہیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر مجریہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں، اعلیٰ سول اور فوجی حکام، نیز بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. حسینیہ امام خمینی میں ہونے والی اس ملاقات میں حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں اعلیٰ مقام کا حصول ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلم اقوام کے درمیان اتحاد ممکن ہے، لیکن اس کے لیے دباؤ اور سختیوں کے مقابلے میں عملی اقدامات اور استقامت کی ضرورت ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اتحاد کے حوالے سے سب سے زیادہ امیدیں عالم اسلام کے خواص اور روشن خیال نوجوانوں سے وابستہ ہیں کہ وہ رائے عامہ کی رہنمائی کے میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آئیں. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسلامی جمہوریہ ایران کو اس حوالے سے ایک مؤثر مثال قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ نوخیز پودا جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس وقت کی دو بڑی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ گیا، آج ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے اور اسے اکھاڑ پھینکنے کا تصور بھی محال ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم ڈٹ گئے اور آگے بڑھے، لیکن دوسرے قوموں کی طرح استقامت کی سختیاں بھی اپنی جگہ ہیں، البتہ سر تسلیم خم کر دینے والوں کو بھی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ استقامت ترقی و پیش رفت اور جھک جانا پسماندگی کا باعث بنتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بعض اسلامی ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کو مسلم امہ کے خلاف بڑی غداری قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ موجودہ حالات میں اور بعض اسلامی ملکوں کے سربراہوں کی وجہ سے اتحاد ممکن نہیں، لیکن عالم اسلام کے روشن خیال لوگ، علماء کرام اور دانشور حضرات دشمن کی منشا کے برخلاف ماحول بنا سکتے ہیں اور ایسی صورت میں اتحاد کا قیام آسان ہو جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عراق، شام اور افغانستان میں داعش کے جرائم اور خاص طور سے افغانستان میں اسکولی طلباء کے قتل عام پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ شیعہ اور سنی دونوں میں انتہا پسند موجود ہیں جن کا ان مسالک سے کوئی تعلق نہیں، اور انہیں بنیاد بنا کر اصل مذہب کو بدنام نہ کیا جائے بلکہ ایک مذہب کی طرفداری کے نام دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والوں سے سنجیدگی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فلسطین اور عالم اسلام کے دیگر خطوں میں بڑھتی ہوئی سختیوں، دباؤ اور قتل عام کو امت مسلمہ کے درمیان تفریق کا نتیجہ قرار دیا اور مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے اشتراکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اتحاد کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور فلسطین کے اہل سنت بھائیوں کی دائمی حمایت اس کی کھلی مثال ہے، اور یہ حمایت آئندہ بھی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران اسلامی دنیا میں تشکیل پانے والے استقامتی محاذ کی حمایت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں خداوند متعال کے لطف و کرم کا یقین ہے اور وحدت اسلامی کی عظیم آرزو کے پورا ہونے کی بھی امید ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو انتہائی غیر معمولی اور عظیم ترین دن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پوری دنیا میں بے مثال اور بے نظیر ہے، اور آپ کی زندگی کے مختلف ادوار حتیٰ آپ کی ولادت کے واقعات میں حق تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں موجود ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے میں منحرف اراکین اسمبلی کے ووٹوں کو ناقابل شمارش قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صدارتی ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر کیے جانے والے اعتراضات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کی ہدایات کے خلاف اراکین اسمبلی کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا اور منحرف اراکین کی نااہلی کی مدت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ کو اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن اس کا استعمال آرٹیکل 63A کی روشنی میں ووٹ ڈالتے وقت نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اراکین اسمبلی کا پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالنا پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے تباہ کن ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے یہ دلیل مسترد کر دی ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ کیا گیا تو امریت کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کی عدالت عثمہ نے کہا ہے کہ ارکان نے کی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دینا سیاسی پارٹی کے آئینی حقوق کے خلاف ہے۔ بلوچستان میں دھماکے سے 9 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیویز حکام کے مطابق دھماکے میں 2 گاڑیوں کو ریموٹ کنٹرول سے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب قبائلی افراد میت کو دفنانے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ دھماکے کے فوری بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے ریاست گجرات میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کی گورو یاترا پر اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے کہا کہ ریاست گجرات میں کالجوں اور سرکاری ملازمتوں کے امتحانات کے پرچے لیک ہو رہے ہیں اور پیپر لیک کے 22 معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گجرات میں بی جے پی 27 برس سے اقتدار میں ہے، وہاں پیپر لیک کا ذمہ دار وہ کس کو قرار دے گی؟ کانگریس ترجمان نے کا کہنا تھا کہ حکومت نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کس منہ سے گجرات میں گورو یاترا نکال رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان نے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی پر سخت ترین حملے کرتے ہوئے کہا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے انہیں ریاستوں میں گھپلے اور بدعنوانیاں زیادہ کیوں ہوتی ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں نفرتیں پھیلانے اور لوگوں میں تفرقہ ڈالنے سے ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعے کے روز ممبئی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نفرتیں پھیلانے اور لوگوں میں تفرقہ ڈالنے سے ملک مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہوگا، جو ملک کی سالمیت اور آزادی کے لیے بالکل بھی سود مند نہیں ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ان طاقتوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں جو ملک کو کمزور کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ تقریب میں این سی پی سربراہ شری شرد پوار، پروفیل پورٹل ادھو ٹھاکرے، جاوید اختر اور ملک کے سرکردہ سیاسی لیڈران بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج ہمیں ملک کے عوام کو متحد کر کے ان طاقتوں کے خلاف لڑنا ہوگا جو ملک کو کمزور کر رہی ہیں، اور وہ طاقتیں باہر نہیں بلکہ ملک کے اندر ہیں اور ان کا قلع قمع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کی مذہبی ہم آہنگی اور سیکولر کردار کو ہر صورت میں بچانا ہوگا۔ بیلاروس نے بھی اپنی مسلح افواج کو ہر قسم کے حالات کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار رہنے کے احکامات صادر کر دیے ہیں۔ خبروں کے مطابق بیلاروس کے وزیر خارجہ ولادیمیر ماکی نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج کو ہمسایہ ملکوں کے اشتعال انگیز اقدامات کو روکنے اور جواب دینے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے یوکرین کے ساتھ ملنے والی سرحد پر روسی فوجیوں کے ساتھ مشترکہ طور پر بیلاروس کے فوجیوں کو تعینات کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ بعض ہمسایہ ممالک بیلاروس کے بعض علاقوں پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکوف نے کہا تھا کہ ان کے ملک کو یوکرین اور اس کے حامی مغربی ملکوں کی جانب سے کھلی دھمکیوں کا سامنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ اس وقت ہماری نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی کیا ہے؟ خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ روشنی سی کیا ہے؟ خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں ہے چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں کشا نہیں ہوں تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو تیبہ
کے سب یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام قرآن اور زندگی اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی تو ہمیں کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل لولیک الفرج ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے اور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے قرآن حوالے سے قرآنی معلومات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں قرآن میں ہر چیز کو پروردگار عالم نے پیش کیا ہے تاکہ انسانیت سعادت تک پہنچ جائے آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے طاغوت سے مقابلے کی پہلے طاغوت کسے کہتے ہیں اور اس کے مقابلے کی کیا روش اور کس طریقے سے ہم اس سے مقابلہ کریں، اس کو قرآن نے کس طریقے سے پیش کیا ہے۔ خدا کے مقابلے میں طاغوت ہے اور یقیناً جہاں پہ خدائی ہے وہاں پر طاغوت سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن اسے کیسے کرنا ہے اور اس گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے عزیز مہمان علی جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب، چلیں گے ان کی استقبال کے لیے اور پھر انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے پیش ہوگی، لیکن سب سے پہلے ان کا استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنی بہترین گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمانے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے، اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اپنے تمام ناظرین کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے منتخب فرمایا، اور یہاں میں خدا کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنی بہترین کتاب کے سائے میں یہاں کچھ گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔
شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تو آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی اپنا وقت دیا، اور آپ کے سوالات سے یقیناً آپ کے سوال اہم ہوتے ہیں اور جس سے دنیا یقیناً ان کے جوابات سے بہت استفادہ کرتی ہے، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور ہماری گفتگو مولانا سے یہاں پر جاری ہے، لیکن آتے ہیں ذرا سے وقفے کے بعد۔ چلیں گے سیدھا مولانا کے پاس اور یہاں پر معلوم کریں گے کہ قرآن نے کس طریقے سے طاغوت کو پیش کیا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے اور اس سے مقابلے کے لیے کس طریقے سے وہ راہ و روش قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے قبلہ، یہاں پر کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو اچھے سے جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کو پہچانیں کہ وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جو طاغوت ہم سنا کرتے ہیں اور آیت الکرسی سب لوگ پڑھتے ہیں، اس میں طاغوت کو یہ بیان کیا گیا، طاغوت ہے کیا اور کسے کہتے ہیں طاغوت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں تفصیلی معلومات یا گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کے معنی، مفاہیم اور اس کی حقیقت کو سمجھ لیں۔
جی،
تو طاغوت کے سلسلے میں بھی عرض یہ کرنا ہے کہ طاغوت جس کا ذکر بارہا قرآن مجید میں آیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید اللہ نے فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی بارہا اس تاکید کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جہاں حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ طواغیت سے بچیں، ان سے درکنار رہیں اور ان کی روش پر نہ چلیں۔ تو طاغوت ہے کیا چیز؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، دیکھیے طاغوت کوئی ایسی نامفہوم چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا دشوار ہو۔ ہماری زبان میں ایک بہت مشہور لفظ ہے جو عام طور سے ادبی ماحول میں بہت اس کا ذکر آتا ہے، وہ ہے طغیانی۔
جی،
کہتے ہیں نا کہ دریا کی طغیانی، یا فرض کیجئے نہر کی طغیانی، اور اس طرح سے اس طغیانی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے مفہوم لفظ ہے اور یہ کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے۔ یہ طغیانی سے ہی میں بات اپنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ طغیانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب کہتے ہیں کہ سمندر کی طغیانی یا دریا کی طغیانی، یعنی سمندر یا دریا کی ایک حد ہوتی ہے،
جی،
اس کا ایک کنارہ ہوتا ہے۔ جب سمندر یا دریا اپنے اس کنارے سے اوپر اٹھ کر
بہت خوب
آگے بڑھ کر کے اپنے پانی کو پھیلانے لگے،
جی،
اور اس سے نقصانات ہونے لگیں،
جی،
تب پھر کہا جاتا ہے کہ سمندر یا دریا طغیانی کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی مخلوقات میں کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اپنی حدود کو پار کرتے ہوئے ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ جو ان کی حیثیت کے مطابق نہیں ہیں، اور در حقیقت وہ کام فتنہ اور فساد کی شکل میں ہوتے ہیں۔
جی،
تو جب ایسا ہونے لگے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان طاغی ہو گیا ہے،
جی،
یا فرض کیجئے یہ مخلوق طاغی ہو گئی ہے، باغی ہو گئی ہے۔
جی،
جیسے کہ ہمارے دیکھا ہوگا آپ نے معاشرے میں کبھی کبھی ایسا، جیسے کہ بھی جانور کسی کے یہاں پلے ہوئے ہوتے ہیں، فرسی
جی،
سے گائے بھینس پلی ہوئی ہے یا مرغی پلی ہوئی ہے، کبوتر پلی، کچھ بھی جانور جو پلا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی جب وہ جانور اپنی حد پار کرنے لگتا ہے، مثال کے طور پر اپنے مالک کو ہی کاٹنے لگے یا مالک کو نقصان پہنچانے لگے تو مالک کہتا ہے کہ یہ جانور بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی سرکشی اس کی طبیعت میں آ گئی ہے, یعنی جو حد تھی اس جانور کی اس نے اب اس حد سے آگے بڑھ کر کے ایک کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو ایسے ہی اللہ کی مخلوقات میں بھی کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اللہ نے ان کی حد بنائی ہے اس حد سے آگے بڑھ کر کے وہ فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیں, تو اللہ نے ان کو طاغی کا لفظ بھی دیا ہے اور طاغوت کا لفظ بھی, دونوں ہی لفظ دیے ہیں, لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں.
جی
دیکھیے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مخلوق ایسی ہے کہ جو مختصر طور پر اس ڈیڈ لائن کو پار کرتی ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے طے کی ہے.
جی
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں, بہت حد سے بہت زیادہ بڑھ کر اس حد کو پار کر دیتی ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اگر یہ چھوٹا موٹا حد کو پار کرنے والا مسئلہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کم و بیش اس میں ہم تمام انسان مبتلا ہیں.
جی
ہم اپنی حدیں پار کر دیتے ہیں.
جی
یہ بہرحال یہ افسوسناک بھی ہے اور اس کے بارے میں غور بھی کرنا چاہیے. اللہ نے ہم سبھی کے لیے کچھ حدود معین کی ہیں,
جی
کچھ قانون بتائے ہیں, کچھ ڈیڈ لائنز دی ہیں. قرآن مجید میں آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو بارہا اللہ نے کہا ہے تلک حدود اللہ, تلک حدود اللہ, تلک حدود اللہ.
جی
قانون بیان کیا, اس کے بعد کہا حدود اللہ, حدود اللہ, حدود اللہ, اور وہاں بتایا کہ جو ان حدوں کو پار کرے گا مثال کے طور پر تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا.
جی
تو ہم انسانوں کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہیں اچھے سچے بھلے انسان ہیں مگر کبھی کبھی اللہ کی ان حدود کو پار کر بیٹھتے ہیں تو ہم بھی وقتی طور پر سرکش ہو گئے ہیں.
جی
ہم بھی طاغی ہیں.
جی
طغیانی ہمارے اندر بھی آئی ہے, سرکشی آئی ہے, لیکن کبھی توبہ کے ذریعے سے, کبھی اس چیز کو دوبارہ سے اپنی جگہ پلٹانے کے ذریعے سے ہم پلٹ آتے ہیں. لیکن کچھ مخلوقات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ایک مرتبہ حد پار کر کے گئے تو پھر گئے, پھر واپس نہیں آتے. جب ایسا مرحلہ پیش آ جائے تو پھر اس مخلوق کو کہا جاتا ہے طاغوت.
جی
جو گیا تو گیا,
جی
پلٹنے کا جہاں کوئی چانس نہیں ہوتا یا چانس بالکل ہی کم ہوتا ہے. جیسے کہ بہرحال ابھی اسے تصور کیا جا سکتا ہے تو اللہ کی نظر میں
جی
طاغوت ہر وہ مخلوق کہ جو اپنی مقررہ حدود اور قوانین کو پار کر کے فتنہ و فساد پھیلانے لگے.
بے شک, اور یہ میرے خیال سے اس ڈیفینیشن کے بعد تو کوئی بھی اس سے اب غافل نہیں رہے گا جو آپ نے بتایا کہ واقعاً اپنے حدود کو پار کر جانا یہ طاغوت ہے اور یہی انسان طاغی ہے. تو میں چاہوں گا کہ دیکھوں گا کہ ان ہمارے حاضرین کے کیا سوالات ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس حوالے سے سوال کریں کہ جو بھی آپ کا سوال ہو مولانا سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیونکہ یہ آج کل دنیا کے اندر یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاغوتی نظام ہے اور ساری چیزیں مطلب یعنی فتنہ و فساد ہے چاروں طرف. تو مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے ہم اس چیز سے بچیں اور یعنی اللہ کی طرف ہم بڑھیں, یعنی جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ان حدودوں کو جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں ان کو ہم پار نہ کریں, ہم انہی حدود کے اندر ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے آج کے زمانے میں؟
شکریہ. جی قبلہ,
بہت اچھا اور مناسب سوال ہے جو آج کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف طاغوت ہی کا دورہ ہے اور نظام پورا سسٹم ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدا کے مقابل میں آ کر کھڑا ہوا ہے, تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی حدود کو پار نہ کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں اور طاغوت سے کنارہ کش رہیں؟ اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں تو قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم کیسے طاغوت اور طاغوتی سسٹم سے بچ سکتے ہیں.
جی
اس میں سب سے پہلی چیز جو میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ ہے اللہ پر ایمان.
جی
ایمان کو مضبوط کرنا. جو انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا وہ اس کے لیے بہت زیادہ چانس ہیں کہ وہ طاغوت کے پورے سسٹم سے بچ سکے.
بہت خوب,
ایمان یہ بہت ضروری ہے, اور آپ خود قرآن مجید میں جب جا کر دیکھیں گے ایمان کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف تو وہاں پر بھی اللہ نے پوری وضاحت کی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں.
جی
خالی زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لینا وہ ایمان نہیں کہلاتا, خالی اپنے آپ کو سمجھا لینا اور تلقین کرنا بار بار کہ میں مومن ہوں یہ ایمان نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اس کے تمام صفات کے ساتھ مانے، اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھے، اس کے ملائکہ تمام ملائکہ کو قبول کرے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت قیامت کو بھی اپنے دھیان میں رکھے کہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ ابھی جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کس نے دیکھا جناب، کس نے دیکھا، یہ جو کہا کہ کس نے دیکھا اس کا مطلب یہ کہ قیامت پر ایمان نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے انسان کہ اس کا ایمان مکمل ہو تو قیامت پر ایمان بھی اس کا حصہ ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں۔ یہ تو رہی ایک عقیدہ، اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہے عمل کا، ایمان کی تکمیل میں عمل بھی دخیل ہے،
بے شک
اس عمل صالح اور نیک کرداری کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان بغیر نیک عمل کیے ہوئے ایمان کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا سب سے پہلا مسئلہ ہے ایمان کا۔ تو اگر ہم طاغوت سے بچنا چاہتے ہیں، طاغوتی نظام کو درکنار کرنا چاہتے ہیں، اس کے پھیلائے ہوئے فتنہ و فساد سے بچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ایمان اس ڈیفینیشن اور ان تمام صفات کے ساتھ جو قرآن نے بیان کیا ہے یا جو اللہ کے نمائندوں نے، اس تمام صفات کے ساتھ اپنے اندر پیدا کریں یا اس کو مزید مستحکم کریں۔
جی، اور واقعاً اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے اور کے ساتھ ساتھ اسی کے پس منظر میں اس کا عمل بھی اگر قوی ہے تو یقیناً وہ طاغوت سے اچھے سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے، لیکن لیں گے چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے طاغوت کے حوالے سے اور اس سے مقابلے کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی تک ملاحظہ فرمایا، اور آگے کی گفتگو کے لیے چلتے ہیں پھر سے مولانا کی خدمت میں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس کے کیسے اور مقابلہ کیا جائے۔ تو قبلہ، یہاں پر سب سے بڑا آپ نے جو ایک مرحلہ پیش کیا ایمان اور عمل صالح، اگر یہ محکم ہے ہمارے، یعنی ایمان محکم ہے اور اسی کے پس منظر میں اگر ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہے تو ہم یقیناً طاغوت سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلا سوال جو اس بریک کے بعد ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن نے جو مظاہر طاغوت پیش کیے ہیں ان کو ہم کیا کیسے دیکھیں کہ مظاہر طاغوت کیا ہے، قرآن نے کس طریقے سے ان کو پیش کیا ہے طاغوت کا مظہر بنا کر۔
اگر ہم آج کی زندگی میں یہ پہچاننا چاہیں کہ طاغوت کیا چیز ہے، یعنی بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں کہ کس چیز کو ہم طاغوت کہیں، تو جو قرآن کی آیات کی روشنی میں جادوگر طاغوت ہیں۔
کیا بات ہے،
جتنے لوگ جادو کرتے ہیں طاغوت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسے منجم نجومی حضرات کہ جو انسان کو فساد کی طرف لے جاتے ہیں، فتنہ اور فساد کی طرف، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا پروگرام کے کہ طاغوت کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، تو ایسے جادوگر کہ جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے منجم نجومی کہ جو فساد کی طرف لے جاتے ہیں، نجومی جو فتنہ فساد کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے کالے اور علوم غریبہ رکھنے والے افراد کہ جو اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ انسانوں کو ان کے اصلی ہدف سے دور کرتے ہیں،
جی
ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کہ جو دعاؤں کے بہانے، تعویذوں کے بہانے، گنڈوں کے بہانے، مختلف سحر و جادو کے بہانے انسان کو اس کے اصلی کام سے روکتے ہیں،
جی
یہ بھی تواغیت ہیں، تواغیت زمانہ ہیں، شیاطین انس و جن جو انسان کو اس کے اصلی مقصد سے روکتے ہیں، یہ نمونہ ہے اور اس کا ایک مصداق ہے طاغوت کا۔
جی
عالمی استعماری طاقتیں،
جی
اس وقت دنیا میں سب سے بہترین مظہر ہیں اس طاغوت کا۔ اس کے علاوہ وہ جتنے لوگ چاہے کسی بھی شکل میں ہوں جو سماج میں اور معاشرے میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں کسی بھی شکل میں ہوں، وہ طاغوت ہیں، اور اس طاغوت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب یہ بھی طاغوت کی خصوصیات میں سے ہے، بڑی عجیب خصوصیت ہے اس کی، کہ طاغوت جب انسانوں کو بہکانے کے لیے آتا ہے اور اپنی پرستش اور اپنی عبادت میں لگانے کے لیے آتا ہے تو وہ بہت ہی اچھے الفاظ اور اچھے لہجے کا سہارا لیتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے اس کی۔ طاغوت آ کر کے بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک دم سے آ کر کے کہ تمہیں یہ کام کرنا، نہیں، بلکہ وہ لوگوں کی اس پاک فطرت کا سہارا لیتے ہوئے اچھے الفاظ کے ذریعے سے اچھے پیرائے میں بیان کر کے ان کو بہکاتا ہے، اور لوگ کبھی کبھی خدا کی عبادت سے منحرف ہو کر خدا کی حدود کو پار کر کے طاغوت کی معیت میں اور اس کے ساتھ اسی کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اور پھر نتیجتاً جو حشر طاغوت کا ہونا ہے وہی حشر ان کا بھی ہوگا۔
اور جیسا کہ ہم قرآن میں، جیسا کہ گفتگو قرآنی ہے تو اس میں بھی اس کے، جیسا کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جو استکبار جہانی ہے، جو خدا کے مقابلے میں آ کر اپنی خدائی کا اقرار کروا رہے ہیں لوگوں سے، جو خود قرآن نے جب اس چیز کو پیش کیا اذهب الى فرعون انه طغى، تو یقیناً یہ استکبار اور استعماریت جو ہے وہ اس کا ایک، آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا، مظہر ہے۔ تو یہاں پر آپ نے گفتگو پیش کی اور کچھ مظاہر اس کے پیش کیے، اور بہت اچھا آپ نے لوگوں کو بھی درس دیا کہ اس سمجھیں کہ یہ سحر و جادو، تعویذ اور گنڈے وغیرہ کا جو سسٹم ہے جس کو فالو کرتے ہیں اس سے دور رہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے حاضرین سے بھی چاہیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور کچھ سوال کو وہ بھی پیش کریں۔ جی، آپ سوال کریں مولانا سے، اور اس لیے آپ کا سوال اہم ہے کہ چونکہ آپ کے سوال میں کروڑوں لوگوں کا جواب پوشیدہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مولانا صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ آج ہم بہت سنتے ہیں کہ طاغوتی حکومت یا فلاں معاشرہ طاغوتی ہے، تو ہم کس طرح سے پہچانیں کہ فلاں حکومت طاغوتی ہے یا وہ فلاں معاشرہ طاغوتی ہے؟ تو اس کی کیا صفات ہوں گی یا کیا اس کی نشانیاں ہوں گی جس سے ہم پہچان سکیں کہ فلاں معاشرہ طاغوتی ہے؟
بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی قبلہ،
بہت اچھا سوال ہے الحمدللہ آپ کا۔ اس سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو اس نے بہت ظریف نکات کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے ہمیں یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ طاغوت کیا چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کفر رکھتے ہیں ان کے سرپرست طاغوت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو طاغوت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے پیروکار کافر ہوتے ہیں، بہت جس کے پیروکار کافر ہوں، پیروکاری، اتباع، پیروی، جس کو گویا اپنا سب کچھ مان لیں، ماننے والے کون؟ کافر، اپنا سب کچھ مانیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طاغوت والے ہوتے ہیں، یہ طاغوت والے ہوتے ہیں، یہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو کر آتے ہیں،
جی،
خدا کے مقابلے میں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے معاشرے میں بہت سارے مراسم ہیں جو لوگ انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پر شادی بیاہ کے مراسم بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، اور دیگر مراسم بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں کسی بندے خدا نے، کسی مومن نے، کسی مسلمان نے یہ اہتمام کیا کہ جب وہ اپنے بچے کی، یہ بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے یہ اہتمام کیا کہ جو شادی کے مراسم ہیں یہ اسی طریقے سے طے پائیں، انجام پائیں جیسے خدا چاہتا ہے۔
سبحان اللہ،
جی، محرم نہ محرم میں فاصلہ رہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی طرح کا جھوٹ اس میں نہ ہو، کسی طرح کا اسراف اس میں نہ ہو، کسی طرح کی ریاکاری اس میں نہ ہو، جی، ان تمام چیزوں کا لحاظ اس نے رکھنا چاہا۔ لیکن اسی معاشرے میں سے بعض لوگ ہیں کہ جو اس کو مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری شادی میں کوئی رونق ہی نہیں ہوگی، لین دین کیسے ہوگا، دعوتوں میں پھر مہمان آئیں گے تو ان کو مزہ کیسے آئے گا، تم منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے۔ جی، اب جب اس بات کو اس میزبان نے یا اس بندے خدا نے سوچا تو اس نے بھی ہاں میں ہاں کر لی۔ اب ہاں میں ہاں کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ ایک مثال کے طور پر بینکٹ ہال بک کر لیا اپنی شادی کو انجام دینے کے لیے۔ اب اس میں جو ہمارے یہاں معاشرے میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مکس گیدرنگ ہے، اس میں محرم نہ محرم کا کوئی سوال ہی نہیں رہ جاتا۔ تو اب یہ جو عمل ہے یہ خدا کے حدود کے بالکل مقابلے میں ہے۔
سبحان اللہ، بہت خوب۔
خدا کی حد یہ ہے، کیا حد ہے؟ کہ مومنین اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، مومنات اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ خدا کی حد یہ ہے کہ مومنین نامحرموں کو نہ دیکھیں، خدا کی حد یہ ہے کہ مومنات اپنے سر و گردن کے اوپر پردہ ڈال کر رکھیں، اپنے اعضا کی نمائش نہ کریں. لیکن اب جب یہ مکس گیدرنگ ہوئی تو کہاں یہ رہا؟ تو اب یہ خدا کے مقابلے میں آ گئے نا.
جی جی.
اب خدا کے مقابلے میں آ گئے. تو یہ عمل طاغوتی عمل ہے.
جی.
یہ ہمارے درمیان ہے. اسی کو رواج دینے کے لیے، اسی کو عروج تک پہنچانے کے لیے جن وسائل کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبار ہے، ریڈیو ہے، یا دیگر وسائل ہیں، جو بھی وسائل اسی ماحول کو رواج دینے کے لیے ہیں، وہ تمام کے تمام وسائل طاغوتی وسائل ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک معیار کفر ان کی پیروی کرتا ہے، دوسرا معیار خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جتنے بہرحال چھوٹے سے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، بڑے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. چھوٹے سے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوں گے، چھوٹے طاغوت ہیں، بڑے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوں گے، بڑے طاغوت ہیں. توبہ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ طاغوت ہی ہوں واقعی، توبہ اگر کر لیتے ہوں تو ہو سکتا ہے طاغی ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا. تو ایک صفت تو ان کی یہ کہ ان کے پیروکار کفر والے ہوتے ہیں. البتہ کفر یہ کبھی کبھی فکری بھی ہو سکتا ہے، اس کے بھی مراحل ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں صرف اشارہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں. کفر ہو سکتا ہے عقیدے کے اعتبار سے کفر ہو سکتا ہے فکری اعتبار سے کفر ہو سکتا ہے عملی طور پر کفر ہو سکتا ہے اخلاقی طور پر کفر ہو. کبھی ہو سکتا ہے کہ ذات خدا سے کفر ہو، کبھی ہو سکتا ہے انبیاء کے سلسلے میں کفر ہو، کبھی ہو سکتا ہے فرشتوں کے بارے میں کفر ہو، کبھی ہو سکتا ہے اللہ کی نشانیوں کے بارے میں کفر ہو، کبھی ہو سکتا ہے احکام کے بارے میں کفر ہو. ہر قسم کا کفر، کوئی بھی کفر ہو، اگر وہ ہے تو وہ کفر طاغوت کی پیروی کرتا ہوا نظر آئے گا. اور جہاں کافر کسی کی پیروی کریں اس طریقے سے، وہاں طاغوت ہے. تو پہچاننے میں کہ طاغوت کون ہے بہت پریشانی نہیں ہے، اور آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں. ایک بہت بڑی نشانی یہی ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں کسی بھی لباس میں کوئی بھی انسان خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہے، خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہے، تو وہ طاغوت ہے.
سبحان اللہ. حدود الہی کو جو بھی پار کر جائے، کراس کر جائے، وہ طاغوت ہے. اور ہم چونکہ اپنے انتہائی مرحلے کی طرف آگے جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر طاغوت کی حیثیت کیا ہے قرآن کی نظر میں، اور اس کی حیثیت کو کس طریقے سے پیش کیا گیا، یہ کس پستی پر یہ پہنچ چکا ہے، اور اس کی پستی کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں.
دیکھیے، قرآن مجید نے طاغوت سے بچنے کے لیے مسلسل کہا ہے.
جی،
یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، واجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے بچیں.
جی،
یعنی طاغوت کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں،
کچھ
ہے. ہر انسان کو بچنے کے لیے کہا ہے اسے، یعنی طاغوت کی تمام اپنی رنگینیوں کے ساتھ، تمام اپنی رونق کے ساتھ، تمام اپنی قوتوں کے ساتھ، تمام اپنی کارگزاریوں کے باوجود اللہ کی نظر میں طاغوت کی کوئی حیثیت
نہیں ہے.
نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ کے راستے میں مجاہدت کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں. جی، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں، طاغوت کو مستحکم کرنے کے لیے، طاغوت کی حمایت کے لیے مقاتلہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں. تو یہاں سے اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس میں قرآن مجید نے طاغوت کی طرف اشارہ کیا ہے. اور آخر میں تو یہ بڑی عجیب بات کہی ہے کہ جو لوگ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں،
جی،
وہ ان لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے.
بے شک،
جو لوگ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، اور صرف لعنت ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. تو اللہ کی نظر میں طاغوت کی حیثیت کچھ نہیں ہے. ممکن ہے کہ ہم لوگ بہرحال چونکہ اس معاشرے میں، سماج میں رہتے ہوئے بعض طاغوتی طاقتوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھی روب میں مبتلا ہو جاتے، مروب ہو جاتے ہیں کہ ارے جناب، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، ارے بھائی، اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اگر جیسا کہ میں نے گفتگو میں عرض بھی کیا کہ اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے، اس کی نشانیوں پر ایمان ہے، اور ایمان اپنے حقیقی تعریف اور اس کے خصوصیات کے ساتھ ہے، تو پھر جو تاغوت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے وہ ہماری نظر میں بھی کچھ نہیں ہوگا.
بے شک.
اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے زیادہ بلکہ اللہ ہی ہے جو سپر پاور ہے.
بے شک.
اللہ ہی ہے جو قدرت رکھتا ہے, اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے. اسی بنیاد پر میں یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو انسان صحیح معنی میں ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا.
بے شک.
آج ہمارے سامنے موجود ہے حضرت خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. اکیلے پوری دنیا میں جلا وطنی کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے, مگر اکیلے انہوں نے کبھی بھی اس پوری دنیا کی طاغوتی نظام کے سامنے سرخم نہیں کیا. اور یہ بتا دیا جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور جو ایمان رکھتا ہے وہ طاغوت کے سامنے اکیلا بھی ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے.
بے شک. اور جس کی نظر میں اللہ کی حیثیت ہو وہ طاغوت اور دنیا کے کسی بھی شے کی حیثیت کو اپنی نظروں میں نہیں باقی رہنے دے گی. اور یقیناً اگر ہماری نظر میں خدا کی عظمت آ گئی تو پھر دنیا کی کوئی بھی شے ہمارے لیے عظیم اور صاحب عظمت نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کوشش کریں کہ اللہ کے ہوئے راستے پر چلے, اور کوئی نہیں صرف زبان سے اللہ اکبر نہیں بلکہ تصورات میں اور ہمارے وجود میں اس کی کبریائی ہونی چاہیے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.
تہران۔